نجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى تبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه. تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین، عالی مرتبت مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سے قبل حضرت قبلہ صاحبزادہ والا تبار سید عبد الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی گفتگو آپ نے سماعت کی، اور اسی طرح خاندان مخدوم کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ صاحب سید مکرم الاشرفی زیدہ مجدہ کی دل آویز باتیں بھی آپ کو سننے کو نصیب ہوئیں. قائد سنی تحریک انجینئر سروت بھائی تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی اپنے کلمات سے آپ کو نوازیں گے. میں کچھ وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. میرا خیال تو یہ تھا کہ میں 5-10 منٹ میں ہی کھڑے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں، لیکن میزبان مجلس کا تقاضا تھا کہ کچھ گفتگو زیادہ کی جائے، تو میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب پانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے لیے مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہیں کامیابی نصیب ہو. میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور بامراد ہوں، یہ مشتخاک ٹھکانے لگ جائے، مقصدیت زندگی کی ہمیں حاصل ہو جائے. ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ کام ہم سے لے لیا جائے. یہ مٹی کی مٹھی راہوں میں بکھر نہ جائے، یہ منزل آسودہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں ایک مربوط لائحہ عمل دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے کے اندر جد و جہد جاری رکھو، مجاہدہ کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو چار چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، چونکہ ایمان وہ بنیاد ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد ہی باقی اعمال کی قبولیت ہے، اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل عمل ہی نہیں ہے. سب سے قیمتی متاع جو ہمیں عطا کی گئی ہے اس دنیا پر وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن بندہ مومن کو جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو اس دنیا میں جو ایمان سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے، اور آخرت میں جو دیدار الہی سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ کہی گئی کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اور یہ دولت بیدار اگر تمہارا مقصود ہو جائے تو پھر ہم تمہارا اٹھنے والا ایک ایک قدم منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تم سست بھی چلو گے تو منزل کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، لیکن اگر یہ دولت نصیب نہیں ہے تو پھر تم سرپٹ بھی دوڑو تو جتنا تیز چلو گے اتنا ہی منزل سے دور ہوتے چلے جاؤ. تو پہلے تعین منزل کا سفر سے قبل یہ بنیاد ہے. اب وہ سفر آپ کا کس ذریعے سے ہوتا ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن اگر تعین ہی درست نہیں ہو پایا تو پھر آپ چاہے برق رفتاری سے بھی سفر کریں تو آپ منزل کے قریب نہیں، منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو پہلی چیز ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اور اس پر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اولیاء کرام کا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایمان کی جتنی روشنی پھیلی ہے وہ صوفیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں پھیلی ہے. یہاں انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، اس خطے میں اصحاب بھی نہیں آئے، تو اولیاء آئے اپنا وطن مالوف چھوڑ کر کے، اپنی بستیاں چھوڑ کر کے، اپنے شہر چھوڑ کر کے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے دین کا چراغ روشن کیا، اور اپنے انفاس کی خوشبو سے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو منور کیا، ان کے مشام ہستی کو معطر کر دیا. آج جہاں بھی بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا چراغاں ہے، اسلام کی روشنی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ صوفیاء کی تبلیغ اور ان کی مسائی جمیلہ کا نتیجہ ہے. اگر وہ تشریف نہ لاتے تو یہاں ظلمت ہی ظلمت ہوتی، اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. تو اگر ہمارے خون میں سرشت میں وفا ہوگی تو ہم اولیاء کے کبھی بھی منکر نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین ہی ان لوگوں نے دیا. ہمارے اباؤ اجداد ہندو تھے یا سکھ تھے تو یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے آ کر کے ہمارے اباؤ اجداد کے سینے میں ایمان کا چراغ کیا. تو لہذا ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی فطرت میں، ان کے خون میں اولیاء کی محبت موجود ہے. مجھے بتائیے جتنی محنت کی گئی اولیاء کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے، جتنا سرمایہ لگایا گیا، جتنے ورق کالے کیے گئے، جتنی تقریریں کی گئی، جتنے خطبے دیے گئے، جتنی واضح و تلقین اور تبلیغیں کی گئی، اور پھر حکومتی وسائل بھی بعض مواقع پہ اس کام پہ لگائے گئے، دو نمبر لوگ اس شعبہ میں آئے اور ان کی وجہ سے بھی ایسا ماحول پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود اولیاء اللہ کے لیے دل میں جو جگہ موجود ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی. اتنی کاوشوں کے باوجود
اولیاء اللہ کو دلوں سے کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ اس لیے کہ یہ روح میں اترے ہوئے ہیں، ہماری سرشت میں، ہمارے خون میں ان کی محبت رکھی ہے، ہمارے ابا اجداد کو انہوں نے دین دیا تھا، انہوں نے اسلام دیا تھا، تو ہماری طبیعتوں میں وفا ہوگی تو کبھی بھی اولیاء سے برگشتہ نہیں ہوں گے. اگر طبیعت بے وفائی کی طرف مائل ہے تو اولیاء سے کوئی برگشتہ ہو جاتا ہے تو اس کی کہانی الگ ہے، لیکن جس کی طبع میں وفا ہے، جس کی طبیعت کے اندر، جس کی سرشت کے اندر وفا رکھی ہوئی ہے، وہ اولیاء اللہ سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اولیاء اللہ سے دور کرنے کا ہر حربہ ناکام ہوا، بہت کچھ چھاپا گیا، بولا گیا، کہا گیا، لیکن اس کے باوجود اولیاء اللہ کے لیے جو دلوں میں محبت تھی وہ معجزن ہی رہی. تو پھر آخری حربہ کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر بم دھماکے کیے جائیں اور یہ امن کی آماج گاہوں کو اجاڑا جائے. جب وہاں بھی لاشیں گریں گی تو لوگ تو وہاں امن، چین، قرار قلب کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں تڑپتے لاشیں سامنے دکھائی دیں گے تو اولیاء کے مزارات کی رونق مان پڑ جائے گی. یہ آخری حربہ تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حملہ ہوا، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ حملہ ہوا، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کی چوکھٹ پہ پیدل پہ حملے ہوئے، اور ساری رات ہم لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن جب فجر کی نماز تھی تو مسجد کا صحن نمازیوں سے بھرا ہوا تھا. اقبال نے کہا تھا، میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو، میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. یہ گلے لالا کے رنگ اور اس کی آرائش اور زیبائش کسی کنگھی سے نہیں کی جاتی، بلکہ قدرت اس کے بالوں کو سنوارتی ہے. تو یہ اولیاء اللہ، ان کی محبت سینوں میں جاگوزی ہے. تو یہ حال نکالا گیا کہ چلو یہاں بم پھوڑ دیتے ہیں اور لوگ یہاں سے دور ہٹ جائیں گے. ہمارے لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر بم پھوڑا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کٹ کٹ کے اور ان کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور بعد میں وہاں انتظامات و انصرام کر دیا گیا اور حکومتی جانب سے یہ اعلانات بارہا جو ہے وہ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پہ ہوا کہ جناب یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ تر ہے. لیکن وہ خوفناک منظر جو آنکھیں دیکھ چکی تھی وہ نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا. باوجود انتظامات کے لوگ مون مارکیٹ کا جو ہے وہ کئی ماہ تک رخ نہیں کرتے تھے، حکومتی ضمانت کے باوجود. اور یہاں رات کو لاشیں اٹھائی جاتی رہی اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا صحن نمازیوں سے بھرا ہوا تھا. تو امن کی ان آماج گاہوں کو نہ اجاڑا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء کی محبت کو دلوں سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں ایمان کے جو دیے روشن ہیں یہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات، ان کی محنتوں کا ثمر اور نتیجہ ہے. انہوں نے سلطنتیں چھوڑ دی، بادشاہتیں ترک کر دی، اپنے وطن مالوک چھوڑے، ہستے بستے گھر چھوڑے، بستیاں چھوڑی، علاقے چھوڑے، اور آ کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں اور صحراؤں کے کنارے آ کے جو ہے ڈیرے جمائے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کا نور بانٹا. تو آج جو کچھ بھی ایمان کا چراغا جہاں موجود ہے یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، تیری نگاہوں کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے. تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور یہ دولت بھی ہمیں ان لوگوں کی وساطت سے نصیب ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. یہ دولت بیدار ایمان کے بعد ہمیں حاصل کرنے کی تلقین کی گئی کہ یہ بیدار دولت ہم اپنے سینوں میں اتار لیں، اور اللہ کی خشیت جو کہ مومن کی زندگی کا زیور ہے، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ خشیت الہی اور خوف خدا سینوں میں اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کی کہانی نہیں سناتا کہ جن کی صحبت میں جا کر کے خوف خدا اور خشیت الہی کے جذبے مان پڑ جائیں، اور جو میسر نمازیں اور نیکیاں ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور وہ ان کو شریعت کے خلاف دلیر اور جزف مند کر دیں. میں ان اولیاء کی کہانی سنا رہا ہوں جن کی صحبت میں جانے سے، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے خشیت الہی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت میں جا کر کے زندگی کے اندر تقوی کی بہار آتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخے دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو زندگی میں تقوی کے اجالے، خشیت الہی، خوف خدا کے جذبے، یہ اولیاء اللہ کی صحبتوں کے نتیجے میں نصیب ہوتے ہیں. تو کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب اس حوالے سے تقوی کیا ہے، لوگوں نے بہت کچھ لکھا. حضرت شیخ جہانگیر مخدوم علیہ رحمہ کا ایک قول تقوی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جو میسر نیکی ہے، جو تمہیں حاصل ہے نیکی، وہ کرنے کے باوجود ڈرتے رہو پتہ نہیں نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں. یعنی نیکیوں سے اترانے نہ لگ جاؤ، تمہیں خیر کی دولتیں میسر آئی ہیں تو اس سے تم تکبر اور رعونت میں نہ آ جاؤ، اور اس سے عجب تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے کہ میں اتنا بڑا نیک ہوں. تو کہا تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جو میسر نیکی ہے تمہیں، اس پر بھی تمہاری یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اور اس کی تائید حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت آج تو خوشیوں بڑا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے. تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے. ہم بلعم بن باورا کو دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، کہتے جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تھا ہاتھ منہ پہ بعد میں آتے تھے، قبولیت پہلے ہو جاتا، اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا. لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا ماسلہ کماسل الکل، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتنے مان کرینا تے نہ آخی میں پڑیا، او جبار کا ہار سداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. تو نیکی کرنے کے باوجود بھی خوف خشیت کا یہ عالم. تیسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جو اس آیت کریمہ میں میرے رب نے ہم سے مطالبہ کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو، کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو تاکہ تم اس کے قربت کی منزلوں سے مالا مال ہو سکے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، جو اتنا قریب ہے اس کو پانے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے. دور ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ تو اتنا قریب ہے کہ ہم اپنے سے خود اتنا نیڑے نہیں ہیں جتنا ہم سے ہمارا رب قریب ہے. اچھا اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ سوال پھر اپنی جگہ پہ، اتنا قریب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا. تو میں ایک مثال سے یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے جتنی زیادہ قریب ہو اس قدر ہی دور دکھائی دیتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پھر درمیان میں وسیلہ لانا پڑتا ہے. اس کی مثال آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، درمیان میں ایک فاصلہ ہے. اب جو جو قربت ہوتی چلی جائے گی، فاصلے سمٹتے چلے جائیں گے تو ایک بودھ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس کی مثال کہ میں اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، تو جب آپ نے سلائی سے سرما لگایا اور اس کو اپنے سامنے رکھا تو سلائی کے ساتھ لگے ہوئے اس سرمے کے ذرات بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. پھر اس کو آپ قریب کرتے چلے جائیں تو جب بالکل آنکھ کے قریب ہو جائے گا تو وہ ذرات نظر آنے سے بند ہو جائیں گے، ایک دھندلی سیاہی آپ کو دکھائی دے جائے گی، پھر اس سرمے کو آلائے چشم میں ڈالیں، آلائے نگاہ میں ڈالیں، آپ اپنی آنکھ کے اندر ڈالیں، اب وہ سرما آپ کو نظر آنے سے بند ہو گیا، دور تھا تو دکھائی دیتا تھا نظر آتا تھا، قریب ہوا تو دھندلا گیا، اور جب اقرب ہوا تو آپ کو نظر آنے سے بند ہو گیا۔ تو نہ رو یعقوب دستور ہے، تو نہ رو یعقوب دستور ہے، کوئی جتنا نیڑے اتنا ہی دور ہے، رسم محباں چ مڈ تو جاری، تینڈے نال پیا منڈی یاری، کو جتنا قریب ہوتا ہے حقیقت میں اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ اب یہ سرما دور تھا تو مجھے دکھائی دیتا تھا، قریب آیا تو دھندلا گیا، اقرب ہوا تو نظر آنے سے بند ہو گیا۔ یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میرا ہی شوق ہے در، یہ میرا ہی شوق ہے در میں آ، تجھے احتیاط نقاب کیا، تو تو نقاب میں نہیں ہے، تو تو ظاہر ہے اپنی شان کے اعتبار سے، لیکن اتنا قریب ہو کے پھر بھی دور، اور پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو سرما میں ایک مثال دی ہے، سرما دور تھا تو دکھائی دیتا تھا، قریب آیا تو دھندلا گیا، اقرب ہوا تو نظر آنے لگا۔ اب مجھے شوق ہوا کہ میں اپنی آنکھوں میں لگا کاجل تو دیکھوں کیسا ہے، ایک آنکھ میں زیادہ ایک آنکھ میں تھوڑا تو نہیں لگا، کہیں کوئی جو ہے وہ بھلائی نہ لگ، جو ہے وہ بھدا نہ لگ رہا ہو۔ تو اب اس سرما دیکھنے کے لیے میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ میں ایک آئینہ لوں گا اور اس کو اپنے سامنے رکھوں گا، جب وہ آئینہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا تو آنکھوں کا چھپا ہوا کاجل جو میری ہی آنکھوں میں تھا لیکن مجھے دکھ نہیں رہا تھا، اب وہ دکھائی دینے لگ جائے گا۔ وہ ہے تو شاہ رنگ سے قریب لیکن دکھائی نہیں دیتا، کہا دیکھنا چاہتے ہو تو کوئی آئینہ ولایت کے سامنے آؤ، جب اللہ کے ولی کی چوکھٹ کے سامنے آؤ تو پھر تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا، میری قربت کا احساس ہونے لگے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو میرا قرب چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش، تمہیں اپنی آنکھ کا پوشیدہ کاجل دکھائی دے گا، تب جب تم سامنے آئینہ رکھو گے اللہ اکبر، تو یہ اولیاء اللہ کے جمال کا آئینہ، یہ عکس جمال کبریا ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کی ذات کو، تمہاری آنکھوں میں تاب نہیں ہے، اس آئینے کے اندر تمہیں جمال الہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اور یہ منعکس ہو کے آئے گا جمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک آئینہ اور ایک وسیلہ ہے، قوم موسیٰ نے کہا تھا نا، لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تیرے پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، یہی انہوں نے تقاضا کیا تھا، لن نؤمن لک، ہم تیرے پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، شرط کیا ہے؟ حتی نرى اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ کو واضح دیکھ لیں، اس کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تجھے تب مانیں گے کہ اسے دیکھیں گے تو تجھے مانیں گے، جبکہ بات الٹ ہو گئی تھی، بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، انہوں نے یہ کہا تجھے اسے دیکھیں گے تو تجھے مانیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے تجھے مانیں گے تو اسے دیکھیں گے، انہوں نے کہا اسے دیکھیں گے تو تجھے مانیں گے، جبکہ یہ آئینہ سامنے رکھیں گے تو اس کا جمال دکھائی دے گا۔ تو اللہ کے جمال کا آئینہ، اللہ کے جمال کا عکس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا کو دیکھنا ہے تو محبوب کی چوکھٹ پہ آنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی نبی کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ اب اس آئینے کے اندر، اس عکس کے اندر تمہیں وہ صورت دکھائی دے گی، وہ جمال تمہیں دکھائی دے گی، اللہ اکبر۔ اور جب اس دہلیز پہ آ جاؤ گے، اس چوکھٹ پہ آ جاؤ گے، تمہیں وہ جمال نظر آئے گا۔ اور آج کے دور میں صحابہ کو تو یہ آئینہ نصیب تھا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے تو یہ بھی ایک راستہ ہے، اب یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی راستہ چاہیے۔ تو کہا جنہوں نے خدا کو نہیں دیکھا وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں، جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا وہ اولیاء کو دیکھ لیں، اولیاء مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم خدا تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عکس در عکس ہمیں اس منزل کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس مقصود تک ہم پہنچتے ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی, امام محمد بن حسن امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور جب وہ فارغ ہو کر کے بصرے آئے تو امام محمد بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کو طرفین کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طرف میں بیٹھتے تھے. جب یہ پڑھنے کے لیے آئے تو ابھی نو خیز تھے, ابھی داڑھی کا خط بھی نہیں اگا تھا, مراحق تھے, اور یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم میرے سامنے نہیں بیٹھو گے, مبادہ میری تمہارے پہ نگاہ نہ پڑے, تم ستون کی اوٹ میں بیٹھو گے. تو وہ اوٹ میں بیٹھتے تھے اس لیے انہیں طرفین کہتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو پڑھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا امام محمد کی دوسری جانب اور اس کا سایہ سامنے پڑ رہا تھا, تو امام اعظم نے دیکھا کہ سائے میں داڑھی کے آثار ہیں, تو کہا کہ بیٹا آپ کو داڑھی آ گئی ہے؟ کہا حضرت سال ہو گیا. فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کرو. یہ ہمارے آئمہ کا تقویٰ تھا ان کی زندگی تھی. تو حضرت امام محمد بن حسن اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا. اب جب فارغ ہو کر کے آپ بصرہ آئے اور سفید امامہ سر پہ سنت کا جامہ اور سیاہ داڑھی کا حالہ, چمکتا روشن چہرہ, علم کا بھانکپن, جب بصرے میں داخل ہوئے تو وہاں کے یہودی علماء مناظرے کے لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کا امام آ لے تو ہم یہ سوال کریں گے, ہم یہ اعتراض کریں گے, ہم یہ بات کریں گے. کوئی کہتا تھا میری باتوں کا تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے. جو ہی امام محمد تشریف لائے, چمکتا ہوا چہرہ, روشن پیشانی, اللہ اکبر, بدر مدید منیر کی طلعتوں کا عکس. جو ہی امام محمد بن حسن الشیبانی آئے تو وہ جو مناظر کھڑا تھا مناظرہ کرنے کے لیے, اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے, تم کلمہ پڑھنے لگ گئے ہو, تم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا, کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا. تو وہ مناظر بولا جب ہم نے مسلمانوں کے امام محمد بن حسن الشیبانی کی چمکتی پیشانی کو دیکھا, روشن چہرے کو دیکھا, تو بے ساختہ دل پکار اٹھا, جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہم اولیاء کاملین کے اوصاف پڑھتے ہیں, ان کے ایام مناتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں. ابھی میرے سے قبل آپ مخدوم جہانگیر سمنانی کی تذکروں کی خوشبو اور اس کی مہکار میں مشام ہستی کو معطر کر رہے تھے کہ انہوں نے سلطنت کو ٹھوکر ماری اور پھر پورے جہان میں انوار کی بارش کر دی, اور پھر ان کی نگاہ کیمیا سر جدھر اٹھتی کافر بھی کلمہ بولتے. یار یہ تو مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کی نظر کا کمال تھا. تو پھر وہ نگاہ جس میں مازاد کا کجلہ لگا تھا, تو اس نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ مست آنکھیں رضا مازاد کے کجلے والی, مست آنکھیں رضا مازاد کے کجلے والی, گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جائے, اگر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو یہ اولیاء اللہ ہمیں خدا تک قربت کا سبق دیتی ہیں اور خدا کی قربت کا راستہ دکھاتی ہیں. یہ راہیں تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کا قرب پانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. اگر آپ کو تھوڑی پنجابی سمجھ آتی ہو تو ہمارے علاقے کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی. تو ایک زمانے میں وہاں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا, تو ایک گاؤں تھا جو بہت نشیب میں تھا, تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ زیادہ تر اس پانی کے بہاؤ میں, پانی کے زور میں بہ گئے. تو وہاں ایک مرید تھے حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, تو وہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ٹھیٹ پنجابی بولتے تھے, تو فرمانے لگے کہ چودھری جی تسی کے میں بچ گئے, یعنی پانی کا بہاؤ تو ایسا تھا کہ سب کو بہا کے لے گیا. اور یہ حضرت کے سامنے سلام کرنے پیش ہوئے تو فرمانے لگے چودھری جی تسی کنج بچ گئے. تو چودھری صاحب نے جو جواب دیا, فرمانے لگے کہ حضرت میں بھی پانی کے بہاؤ میں آ گیا تھا. یہ جو جانور ہوتے ہیں نا بھینسیں وغیرہ, یہ پانی میں ڈوبتے نہیں, یہ تیرتے ہیں, اللہ نے ان کو یہ نصیب کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ایک بھینس کی دم پر میرا ہاتھ پڑ گیا, تو انہوں نے پنجابی میں کہا حضور ایک مجھ دی پوشل سے میرا ہاتھ پہ گیا. اور وہ پار لگی تو اس نے مجھے بھی پار لگا دیا. تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ چودھری جی ثابت ہویا کہ ہاتھ میں دی پوشن نو بھی پی جائے تو پار لگا دیں دی. اور اگر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو پھر وہ منزل تک کیوں نہیں پہنچا سکتا. تو ہاتھ پڑ گئے صحیح کہیں, تو ہاتھ کامل کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر خدا تک پہنچنا ہے تو کوئی وسیلہ تلاش کرو. تو نہ رو یعقوب دستورے, کوئی جتنا نیڑے اتنا ہی دورے, رسم محباں چ مڈ تو جاری تینڈے نال پیا میری یاری. وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہا اس کا قرب چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کرو اور وہ وسیلہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. اور یہ اولیاء کاملین واصلین, یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ ہے. آج ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ صدیاں بیت گئیں, سید مخدوم پاک کو اس دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن آج ہمارے سینوں میں ان کی محبتوں کے چراغ کیوں روشن ہیں؟ یار ہم ان کا نام لیتے ہیں روح میں قرار پیدا ہوتا ہے, ان کا ذکر کرتے ہیں باطن میں روشنی پھوٹتی ہے, ان کا نام لیتے ہیں من کو تسکین نصیب ہوتی ہے, اور ہمارے دکھوں کا مداوا ان کے مقدس نام ہے. کیا خوش نصیب وہ لوگ تھے جن لوگوں کو ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی, اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا, اس امت کو یہ عزت عطا کی کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے. تا آنکہ امام مہدی, حضرت امام مہدی تشریف لائیں خاتم الاولیاء, اور اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا اور پھر دنیا کے اوپر اندھیرا طاری ہوگا اور قیامت آئے گی. اور اس امت کی خصوصیات میں سے, اور یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے, پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوا, کچھ عرصے کے بعد ولایت کا سلسلہ موقوف ہو گیا, علماء راسخین ختم ہو گئے, کتابوں میں تحریف ہو گئی, کوئی بات نہیں نیا نبی آنے والا ہے. لیکن اس امت میں یہ اعزازات ہیں, نہ تو اولیاء کبھی ختم ہوں گے, نہ کتاب اللہ میں تحریف ہو سکتی ہے, نہ علماء راسخین ختم ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو ہدایت کے یہ سرچشمے خشک نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں تک نور اور نکھت اور اجالے پہنچنے چاہیے. تو اولیاء کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے اور حضور کے فیضان کا یہ تسلسل ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. پھر آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. جب تم نے قربت پا لی, تم نے وسیلہ حاصل کر لیا, شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, تمہاری زندگی ان کے نام سے لگ گئی, تم نے وابستگی دل بستگی تعلق کے خاطر قائم کر لیا, تو اب انہوں نے جو وظیفے بتائے, جو مجاہدہ تمہیں بتاتے ہیں, زندگی کے جس مشکل راہ پہ اب تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں, تم سرے منہ انحراف نہ کرنا. صرف یہ نہیں کہ نسبت قائم ہو گئی, اب اپنی خواہش کی زندگی گزاریں گے, ایسا نہیں. مرید پیر کے سامنے ایسے ہوتا ہے جس طرح میت غسال کے سامنے ہوتی ہے, جدھر چاہے رخ موڑ دے. تو جب یہ اپنے آپ کو اس حالت میں لے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر من کے سارے میل کچیل دھلنے لگ جاتے ہیں اور اس مجاہدے سے تزکیہ نصیب ہونے لگتا ہے اور باطن روشن ہو جاتا ہے, اور ان لوگوں کی برکت سے بندہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس زمرے میں آنے والے اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. تو یہ چار شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, ایمان, ایمان کے بعد تقوی, تقوی کے بعد ابتغاء وسیلہ, اور اس کے بعد مجاہدہ نفس. اور کہا اگر یہ چار چیزیں تمہیں نصیب ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا, لعلکم تفلحون, تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے, تم بامراد ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی, تمہاری آخرت, تمہارا سب کچھ پر بہار ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے اس مرحلے کو طے نہیں کیا ہے تو پھر تم نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اپنی زندگی کو ان پاک باز لوگوں کے ساتھ وابستہ کر کے, ان کے آراس منا کے, ان سے اپنا ضبط باطن قائم کر کے, تعلق خاطر ان کے ساتھ قائم کر کے, ہم اپنا آپ ان کے سپرد کر کے اپنے رب کی قربت کی راہیں تلاش کرتے ہیں. اور یقیناً ان کی قربت ہمیں خدا تک پہنچانے والی ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, کاملین کی صحبت, اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے, سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح سرخ گندک نایاب ہوتی ہے لیکن وہ جلا دیتی ہے ان چیزوں کو, اسی طرح اندر کی غلاظتیں, اندر کے گند, یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت سے جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. اہل اللہ کی صحبت میں خالی بیٹھ رہنے سے ہی دل منور ہوتا ہے, صرف بیٹھ رہنے سے. حدیث میں معروف ہے جس کو تبرانی نے اپنی موجب میں روایت کیا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے سے غرض سے کوئی مجالس سے ذکر نصیب ہو جائیں, اور جب کوئی ایسی مجلس انہیں ملتی ہے تو وہ وہاں رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, اور اس غرض سے گھومنے والے دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. حدیث میں اس آواز کا بھی ذکر ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ہلمو الی بغیتکم ہلمو الی حاجتکم, اور جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آؤ یہاں ہے. پھر فرشتے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. مجلس کے برخاست ہونے کے بعد وہ ذکر لے کے اللہ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود علم کے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو, تو عرض کرتے ہیں مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرے ذکر کی شمع روشن کیے بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز کے طالب تھے, تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے طالب تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال راؤ ہا, کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں مالک انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میری جنت دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ اشتیاق ہوتا انہیں. اچھا کسی چیز سے پناہ بھی چاہتے تھے یا اللہ تیری دوزخ سے بچنا چاہتے تھے؟ اللہ پھر فرماتا ہے کیا انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا, اگر دیکھ لیتے پھر تو بہت ڈرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دی. اگلے لفظ سنیے, اگلے لفظ سنیے. ملک من الملائکہ, فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بول کے کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ یا اللہ ان میں سے ایک بندہ اس غرض سے نہیں آیا تھا, اس کو مجلس میں موجود کسی شخص سے کام تھا تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا. اس کا مقصود وہ مجلس واز نہیں تھی, اس کا مقصود وہ مجلس ذکر نہیں تھی, صحبت اولیاء پانے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اس مجلس میں موجود کسی شخص سے کوئی کام تھا اسے, اور اس کے انتظار میں وہ بھی مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا, سنو لفظ اور خوش ہو جاؤ. ہم قوم لا یشک جلیس ہم, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی صحبت کے اندر بیٹھنے والے بھی بد نصیب نہیں رہتے. اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا, اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا بخشیا. ہم قوم لا یشک جلیس ہم, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہتے ہیں. تو ان کی صحبت میں بیٹھ جانا, چند لمحے ان کی قربت میں بیٹھ جانا, یہ دلوں کے زنگ اتارتے ہیں اور روحوں کی پاکیزگی طہارت کا سامان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحے ایک کامل ولی کے تذکروں کی خوشبو بکھیرتے نصیب کیے, اور میرے اور آپ کے لیے یہ سعادت بھرے لمحے ہیں. اللہ جل شانہ مخدوم پاک کا صدقہ ہماری روحوں کے زنگ اتار دے, ہمارے باطن کو نور نور کر دے, ہمارے اندر کی غلاستیں, اندر کے میل کچیل, حسد حقد کینے بغض نفرتیں دور کر کے ہمیں مزکا و مصفہ کر دے, تاکہ جس لیے ہم آج آئے ہیں وہ برکتیں ہماری جھولی میں ڈال دی جائیں. بانیان مجلس کو اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے, اور آپ لوگ جو دور و نزدیک سے آئے اور دیر سے بیٹھے ہیں اللہ جل شانہ آپ کو بھی اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اٹھا لے کچھ ورق لالہ نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, اڑا لے طوطیوں نے, کمریوں نے, ان دلیپوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری, اور اب کیا ہے خاموشی گفتگو میری, اور بے زبانی ہے زبان میری. بآخر دعوانا ان الحمد. غموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے لوگ ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ تردد اور محنت کرنی پڑے گی. آپ سارے لوگ اپنے ذمے لیں, اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں 20,000 روپے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا, تو وہ کم از کم ایک ایسا شخص تو مہیا کر سکتا ہے جو 20,000 روپیہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے لگا دے, تو یہ ایک دو ماہ کے اندر یہ رقم جمع ہو سکتی ہے, اور یہ مسجد نئے سرے سے نئی آب و تاب کے ساتھ اور نئے ڈیزائن کے ساتھ جب تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچے گی اور حضرت مخدوم پاک کا اس دوبارہ اس مسجد کے اندر ہوگا, تو پھر وہ رنگ بھی اپنا ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزا دے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے, کھڑے ہو جائیے گا پورے ادب سے.